وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
سامنے بیٹھو، تھوڑا سا پیچھے ان کو مولوی صاحب کو بھی جگہ دے دو.
یہ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. گناہ ظاہری ہو یا باطنی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو، گناہ اچھی چیز نہیں ہے، خراب چیز ہے، اور خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اور فرمایا جلدی نہیں، دیر سے نہیں، جلدی چھوڑنا چاہیے. دیر نہیں بلکہ خراب چیز کو جلدی چھوڑتے ہیں. فرمائے کہ کتنی اللہ تعالی کی کرم فرمائی، اللہ تعالی کی کرم نوازی دیکھیے، کہ گناہ جس کا سراسر ہماری جانوں کو نقصان ہے، اس گناہ سے جو نقصان ہے وہ سراسر ہمارا ہے. اگر صرف اتنا بھی فرماتے کہ گناہ چھوڑ دو تو یہ ہمارے ساتھ خیر خائی تھی، کیونکہ گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ گار کو عزت نہیں ملتی. لیکن ان کی کرم فرمائی دیکھیے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنے کے اوپر اللہ تعالی نے اپنی دوستی اور ولایت رکھی. ان کی کرم نوازی دیکھیے کہ اگر تم گناہ چھوڑ دو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیں گے. آپ دیکھیے کتنی، یعنی گناہ کیسی گندی چیز، گناہ کرنا اور گناہ ایسی چیز ہے اس کا نام اللہ تعالی نے منکر رکھا، یعنی اجنبی. اور اللہ تعالی نے نیکی کا نام معروف رکھا، جانا پہچانا. انسان اسی وجہ سے جب نیکی کرتا ہے تو اس کو خود بھی اچھا لگتا ہے. اور گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ اجنبی ہے، یعنی مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. امریکہ کتنا ہی ایڈوانس ملک ہو جائے لیکن اس کا اب بھی برا سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو دیکھے یا چھیڑے، یہ بھی برا سمجھتے ہیں. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا نام منکر رکھا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، ایسی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھیے کہ وہ گناہ کو چھوڑو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیں گے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالی نے فرمایا کہ گناہ کیسے چھوڑو، ظاہری بھی گناہ، باطنی گناہ بھی. ظاہری گناہوں سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارے جسم کے ظاہر پر جو گناہ نظر آتے ہیں، جیسے آنکھ، جیسے ہمارے گال، ان گال پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ نہ اگے تو یہ ظاہری گناہ ہے. ہماری شلوار جو کہ ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ ظاہری گناہ ہے. نماز کا وقت آ گیا، سب دیکھ رہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ظاہری گناہ ہے. شراب پی رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، جو گناہ نظر آ رہے ہیں وہ ظاہری ہو گئے. اور باطنی گناہ وہ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے. جیسے عبادت کرنا اللہ کے لیے نہیں مخلوق کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھے. دل کے اندر تکبر کا مرض ہونا کہ جی میں بہت اچھا ہوں اور یہ سب لوگ حقیر ہیں, یہ باطنی گناہ. غصے کی بیماری ہونا یہ باطنی گناہ ہے. دل میں دنیا کی محبت ہونا کہ اللہ تعالی کی محبت پر, اللہ تعالی کی محبت پر دنیا کے تعلق کو غالب رکھنا یہ باطنی گناہ ہے. سنت پر عمل نہ کرنا یہ باطنی گناہ ہے. ادھر آ جاؤ مولوی ضیاء الدین, یہ باطنی گناہ ہے. یہ سب لہذا گناہ کی دو اقسام, ظاہری اور باطنی. لڑائی جھگڑا کرنا یہ باطنی گناہ ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ ہو گئی سیٹنگ بھائی؟ ایسے لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے, جیسے داڑھی رکھنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب داڑھی دل میں ہونی چاہیے. اور ان سے کہ بھائی نماز روزہ کرو, ارے مولوی صاحب بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے, کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ, اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اچھی بات ہے واقعی, اگر ایک آدمی نمازی ہے اور اس کی زبان سے ماشاءاللہ پھول جھڑتے ہو, تیری ماں کو تیری بہن کو, یہ والے یعنی پھول گلاب کے پھول نہیں گوبھی کے پھول, سب نے کہا یار ہاتھ میں دیکھو تسبیح ہے, شکل کتنی اچھی ہے, بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور جناب جو ہے وہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, نیک ہے, دیندار کہلاتے ہیں, لیکن یار ان کی زبان کیسی ہے؟ جیسے ماں باپ سے بدتمیزی, اپنی بیوی کے ساتھ مار کٹائی کا معاملہ کرنا, تو دیندار آدمی کے لیے زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو بے شک اس سے انکار نہیں ہے کہ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ ظاہر اندر کے گناہ کیا, ظاہر بھی چھوڑو باطن کے بھی چھوڑو. وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے واقعی اندر بھی بناؤ, صرف ظاہر مت بناؤ اندر بھی بناؤ. تو جب شریعت کہہ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے, ظاہر بھی بناؤ باطن بھی بناؤ, تو ہم ایک کو کیوں لے رہے ہیں؟ اور میرے پیارے دوستو باطن کی مثال ایسی ہے جیسے فنیشنگ کرنا, یعنی رنگ اور پینٹ کرنا. عمارت ہے نہیں پینٹ کا کریں گے, ایک آدمی پینٹ کے ڈبے لے آئے کہ صاحب یہ بہت اچھا میٹ فنش ہے اور مارکیٹ میں سب سے اچھا رنگ آیا ہے پینٹ آیا ہے, وہ لے کر آ گیا. کیا کرو گے؟ کہا جب گھر بنائیں گے نا اس میں کریں گے, جب میری شادی ہوگی نا تو اپنے کمرے میں یہ پینٹ کروں گا اور شادی کا نام و نشان ہی نہیں. بغیر شادی کے پینٹ کر رہے, تو ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے. اور جو لوگ ظاہر پر محنت کرتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, بیان میں بھی بیٹھ گئے, تبلیغ میں بھی چلے گئے, حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں, لیکن باطن کے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے, جیسے دل میں گندے خیالات پکانا, چھپ چھپ کر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, ننگی فلمیں بھی چل رہی ہیں, تصویریں بھی دیکھتے ہیں جناب, بیوی سے بھی مار کٹائی ہے, اور اپنے دل کے اندر اپنے کو ذرا تھوڑی عبادت کر کے اپنے کو بہت نیک اور دیندار اور چیمپئن, دین کا چیمپئن سمجھتے ہیں. میرے پیارے دوستو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, ان کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی اس بات کی ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے باطن کی اصلاح کریں, اچھے اخلاق پیدا کریں, اپنے دل میں تعلق ماللہ کی دولت حاصل کریں, اللہ تعالی کی محبت سیکھے. ادھر بیٹھ جاؤ, ان کو تھوڑی سی جگہ دے دو. اپنے دل میں تعلق ماں اللہ سیکھے کہ گناہوں کی عادت کو چھوڑے, کہ ظاہر دیکھ کر کہے کہ ماشاءاللہ کیسا, اور پھر باطن ہو اس کی. اب میرے مرشد اس بات کو سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ظاہر کی, تو فرمائے کہ دیکھو ظاہر کی اہمیت اتنی جو ہے کہ آپ لوگ بھی ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کیسے؟ سیب خریدنے کے لیے گئے یا کیلا خریدنے کے لیے گئے, مسجد سے پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا فروٹ والا جو جس کا ریڑی یا ٹھیلا ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھا ہے. دیکھو میاں سامنے بیٹھو, ذرا چھپو مت, ذرا ایسے بیٹھو کہ ہمیں پتا تو چلے آپ بھی اور آپ کو ہمارا پتا چلے. تو اب وہ فروٹ والا بھی نماز پڑھ کر باہر گیا. انہوں نے کہا بھائی ایک درجن کیلے کا ایسا آپ جیتنے, اچھا ایک درجن دے دو, باوتا ہو گیا, سیب ایک کلو سیب دے دو. سیب چھانٹ رہے تو انہوں نے ایک سیب اٹھایا, فروٹ والے نے ایک سیب نکالا, سر یہ لے لیجئے. انہوں نے دیکھا نہیں یار یہ صحیح, کیا ہو خیریت, یہ دبا ہوا ہے, اس میں ایک دھبا نظر آ رہا ہے. کہا سر گھبرائے نہیں, یہ سیب اور یہ کیلا بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بہت بڑھیا انتخاب کر کے دیا. کہا نہیں بھائی اس میں تو دھبا لگا ہوا ہے. کہا سر یہ بالکل ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ دھبا اندر سے بالکل ٹھیک ہے, اوپر سے ذرا چھلکا ایسا ہو گیا پیٹی میں دب جانے کی وجہ سے یا کیلے لانے کی وجہ سے تھوڑا سا دب گیا, اندر بالکل ٹھیک ہے. خیر بھائی اندر کیسے ٹھیک ہے, ظاہر بتا رہا ہے کہ اندر خرابی موجود ہے. کہا میں مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں کہ اندر سے ٹھیک ہے, آپ چیک کر لیں. وہ جناب ماننے کو تیار نہیں ہے, خریدیں گے کیلا, کہیں گے اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن میں کوئی خرابی موجود ہے. میرا مرشد نے ایک مثال ہوئی نا دوسری مثال سمجھایا, فرمایا کہتے ہیں ظاہر کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. جو لوگ چاہیں کہ ظاہر کے بغیر ترقی ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. فرمایا کہ کبوتر کا بچہ ہے, ایک چھوٹا سا کبوتر ہے, اس کبوتر کے پر اس کے ظاہر ہیں, اس کے پر اس کا ظاہر ہے. اب اس کے صرف پر کاٹ دیں تو ظاہر میں تو تھوڑی سی کمی ہے, پر کاٹ دیے. اب ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کبوتر کو پکڑ لے گا کہ نہیں, دبوچ لے گا, اور کہاں لے جائے گا, دبوچستان, ایک صوبہ ہے, اس صوبے کا نام ہے دبوچستان, اور یہ صوبہ میرے مرشد نے بنایا, اس کا نام میرے مرشد نے رکھا. فرمایا ہر عاشق جو ہے اپنے معشوق کو صوبہ دبوچستان لے جانا چاہتا ہے, بروچستان بلوچستان. پوچھنا چاہتا ہے کہ نہیں کہ دبوچ لوں اس کو اور اس کو میں دبوچستان لے جاؤں, بروچستان بلوچستان. تو اب وہ جو ہے مرغی کبوتر کے کبوتر کو بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی پکڑ لے گا, کیونکہ اس کے پاس پر نہیں ہے, ظاہر میں تھوڑی سی کمی ہے, اڑنے سے محروم ہوا کہ نہیں. بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ظاہر ہم سنوارتے نہیں ہیں, یہ ظاہر ہمیں اللہ تعالی کی محبت کی پرواز سے محروم رکھتا ہے, اس لیے ظاہر کی اہمیت ہے. اور مثال سنیے, فرمائے کہ ملک کا ایک اہم ترین مقدمہ چل رہا ہے, بڑے بڑے وکلاء موجود, ملک بھر کے معززین موجود, کیونکہ آج بہت اہم پیشی ہونی ہے اور جج صاحب کو آنے میں تاخیر ہو گئی, 9 بجے کا وقت اور جج صاحب ابھی آئے نہیں, 9:15 بج گئے. اچانک تیز گاڑی آئی عدالت کے اندر, عدالت کے باہر آ کر رکی اور اس میں سے جج صاحب نکلے اور جلدی سے اپنے چیمبر سے ہوتے ہوئے, جو ان کے لیے خصوصی رستہ ہے, اس رستے سے, دیکھو بیٹا سامنے بیٹھو چھپو مت, ہاں اس رستے سے عدالت کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور اپنی ڈنڈی اٹھائی, ٹن ٹن ٹن, کاروائی شروع کی جائے. اب لوگ سب جج صاحب کو دیکھ رہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, منہ کھلا کہ یہ کیا چیز بیٹھی ہے. جج نے بھی محسوس کر لیا کہ سب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے, پوچھو بھائیو کیا بات ہے جناب, آپ ہمیں کیوں غور سے دیکھ رہے. تو ایک وکیل نے کہا کہ جناب جج صاحب میری جوانی مجھے لوٹا دو. اس نے کہا جج صاحب یہ آپ کا حلیہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے اچھا آپ میرے حلیہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ جو میں نے اپنی بیوی کا شرارہ پہنا اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں اس کو دیکھ رہے ہیں. کہا اس میں کیا بات ہے جج صاحب, آپ نے بیوی کا شرارہ پہن لیا؟ ارے بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, بات یہ ہے کہ تاخیر ہو گئی, ہمارے یہاں بھی لائٹ نہیں تھی, کپڑے استری نہ ہو سکے. لادا میری بیوی کے شرارہ تیار رکھا تھا, عدالت کا وقت ہو رہا تھا, میں نے کہا زیادہ اہم اور ضروری ہے اپنی بیوی کے شرارہ پہن کر آ جاؤں, کپڑے جسم چھپانا ہے نا. جج صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا بات ہے, میری بیوی نمازن ہے, روزے دار ہے, حجن ہے, ڈبل حج کیے اس نے, اور تہجد گزار بھی ہے, اشراق اوابین چاش بھی پڑتی ہے, ذکر تلاوت بھی کرتی ہے, نیک ہے میری بیوی. اگر میں نے اس کا لباس پہن لیا تو کون سی بری بات ہے؟ مرشد فرماتے ہیں آپ اس تاویل کو قبول کریں گے؟ کہیں گے لگتا ہے کہ جج صاحب کا ایسا کہ اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر آ گئے. حالانکہ ظاہر جج صاحب نے کہا دیکھو مجھے قانون پورا یاد ہے, قانون اور اس کی دفعات اور اس کے اصول تمام مجھے ازبر یاد ہے, میں دنیا کا مانوے ججوں میں سے ہوں. قبول نہیں کرتا. ایک بہت اہم مقدمہ ہو رہا تھا, وکیل نے کہا جج صاحب یہ جو مقدمہ چل رہا ہے آپ ملزم کو بری کیجئے. کہا کیسے بری کر دوں؟ کہا اس کی مثال صفحہ نمبر 513 پر موجود ہے. اب جج صاحب نے کھولا, اچھا قانون کی کتاب کھولی 513 صفحہ نمبر, تو وہاں ہزار ہزار کے تین نوٹ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ایسی تین مثالیں اور پیش کیجیے. یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست سناتے کہ ایک جیل میں قیدی مر گیا, جیلر نے ایک نیا سپاہی تھا اس کو بلایا, جاؤ یہ لاش لے جاؤ اس کے گھر پر اور چائے پانی لے آؤ. اس نے کہا مرے ہوئے پر چائے پانی؟ اس نے کہا بے وقوف کہیں کا. پرانے سپاہی کو بلایا, اوے ادھر آ, جا اس کو جا چائے پانی لا, اس بدھو کو بھی لیا کہ سکھا اس کو بھی. جی سر. اب وہ لے کر گئے لاش, اب گھر والوں لاش دیکھی رونا شروع کر دیا. رو کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی ابھی 3 سال کی سزا باقی ہے, بندہ دے دو یا چائے پانی دے دو. میرے پیارے دوستو اب جج کا وہ لباس پہننا اس کا ظاہر بتاتا ہے, اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن میں کوئی خرابی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں جمعے کا وقت ہے, دیکھیے کیسے جی, جمعے کا وقت ہے, مسجد میں لوگ کھڑے ہیں, خطیب وقت خطیب زمانہ تشریف لانے کا وقت ہوا. اب جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ انہوں نے نیچے دھوتی باندھی ہوئی ہے لنگی, اور آ کر سیدھا ممبر پر تشریف فرما. اب لوگ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب کو کہ آج ان کو کیا ہو گیا. صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے, خیریت؟ کہا بھائی دیکھو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, وہ میں نے چھپا لیا, باقی اس کی کیا ضرورت ہے, اس میں بھی نماز ہو جائے گی. کہا ہو تو جائے گی, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہولیا سمجھ میں نہیں آتا. پھر بھی تو میرے پیارے دوستو ظاہر بتاتا ہے, بعض ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور بعض ظاہر جو باطن کی ترقی کو روک دیتے ہیں. کتنی مثالوں سے حضرت والا نے سمجھایا. ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, ایک صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, تو ان کا جو پی اے تھا انہوں نے کہا کہ اصل میں پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کو ٹائیفائڈ بخار ہوا جس کی وجہ سے ان کی سماعت متاثر ہو گئی. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. کہا اچھا وہ جو ڈاکٹر صاحب میری نبض کو دیکھ لیں, نبض کو دیکھ کر مجھے سن نہیں سکتے تو نبض کو دیکھ کر دوا دے دیں. کہا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے کیونکہ ہاتھوں میں بھی اس کا اثر آیا, فالج ہو گیا. کہا اچھا بھائی. کہا مجھے دیکھ لے. کہا دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ آنکھوں کی بصارت بھی متاثر ہو گئی. تو ویسے ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اب یہ ظاہر کی کمی ہے لیکن یہ ظاہر بتاتے کہ باطن میں کچھ گڑبڑ ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اب اور مثال دیکھیے, فرمایا کہ ایک اشتہار چھپا کہ جی پوری دنیا کے قطب العالم، اولیاء کے سرتاج، شاہ ولایت، اللہ والوں کے سردار، علماء کے سردار، فلاں فلاں دامت برکاتم، ان کا فلاں جگہ پر اتنے بجے بیان بھی ہوگا اور وہ دعا بھی فرمائیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، تعویذ بھی دیں گے صبح 10 بجے. کہا اچھا چلو بھائی چلے. اب ہر آدمی نے پڑا مصیبت ہے، اپنی پریشانی ہے، کوئی اللہ والوں کی تلاش میں بھی ہے. اب سب اس سے پڑھ کر مجمع کا مجمع لگ گیا. کہا جی حضرت صاحب کدھر ہے؟ کہا دیکھیں یہ جو دروازہ ہے نا، حضرت صاحب اس دروازے سے تشریف لائیں گے. سب منتظر ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ اللہ زبان سے ہر آدمی منتظر ہے، سب کی نگاہ دروازے کے اوپر ہے. ٹھیک 10 بجے اور وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی. دروازہ کھلا، ایک شخصیت باہر تشریف لائی. وہ جو وہاں جو ان صاحب کا جو ایک نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے. اب جو شخصیت باہر تشریف لائی، اتنے لمبے لمبے بال اور اتنی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی نہیں، ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور ٹائٹ جینز، ہاتھ میں کڑے، گلے کی چین سونے پہ، سونے کی چین گلے میں اور ہاتھ میں سگریٹ. تشریف لائے، ٹائٹ جینز بالکل، اور آئے کرسی پر تشریف فرما ہو گئے. اب سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے بھائی. کہا نمائندے نے کہا یہ اس زمانے کے اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، علماء کے سردار ہیں. کہہ رہے یہ بدمعاش نمبر 1، یہ سرتاج اور سردار، آپ مانیں گے اس کو ولی اللہ؟ بتاؤ بھائی کیوں؟ ظاہر ہے. ایک آدمی میرے مرشد نے ایک اور مثال دی، فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، امام صاحب بھی نہیں آئے، پوری مسجد کے اندر ایک آدمی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نہیں داڑھی والا، ایک آدمی صرف داڑھی والا. اور یہ وہ داڑھی والا ہے کہ جس نے رات زنا بھی کیا، شراب بھی پی، پری بھی کی، اب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. نماز کا وقت ہوا ہے، 2-3 منٹ تاخیر ہو گئی. اب بات ہوئی کہ چلو بھائی امام صاحب کو شاید کوئی ضرورت ہو گئی ہوگی، تو اب نماز پڑھائیں. ایک آدمی حضرت صاحب نماز پڑھائیے. وہ داڑھی والا جو شرابی زانی چور، آئیے حضرت صاحب نماز. کہہ رہے بھائی مجھے حضرت، توبہ توبہ کرو یار، کیا میں گناہگار آدمی. میں کہا نہیں آپ نماز پڑھائیے. کہہ رہے بھائی مجھے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تم نماز پڑھانے کی بات کرتے ہو. کہہ رہے بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، دیر ہو جائے گی، نماز پڑھائیے. انہوں نے کہا بھائی میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، گناہگار انسان ہوں، مجھ سے کیا نماز پڑھوا رہے ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اچھا میں نماز پڑھاتا ہوں. یہ پوچھے، یہ داڑھی والی غائب، سر پر ٹوپی بھی نہیں، پتلون پہنی بھی، ٹائٹ جینس جو آگے سے بھی پھٹی ہوئی، پیچھے سے بھی پھٹی ہوئی، ہر جگہ سے پھاڑتے ہیں. جس کا ظاہر اتنا پھٹا ہوا ہو، باطن کے پھٹنے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی ہم کیسے شرح کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ باطن کے اثر سے تو ظاہر پھٹا ہوگا. اب وہ کھڑا ہوا کہ میں اس زمانے کا قرآن پاک کے حفظ میں مجھ سے بڑا کوئی ماہر نہیں پوری دنیا میں. ایک لفظ پڑھے اس کے آگے پیچھے، وہ لفظ قرآن پاک میں جتنی جگہ ہے میں سب پڑھ کے سناؤں گا. سدے صاحب کی تلاوت، شریم کی تلاوت، مکہ شریف ہو، مدینہ شریف ہو، مصر کے قاری ہو، سب کی میں نقل کر سکتا ہوں. مجھے بخاری شریف زبانی یاد، تفاسیر کے مطالعہ اور احادیث مبارکہ، کئی لاکھ احادیث کا میں حافظ بھی ہوں. فقہ کے مسائل پورے یاد ہیں مجھے. تو اگر اس کا چہرہ دیکھا، یہ مونچھیں بڑی بڑی ایسے نکلی ہوئی، یہ مونچھیں، ایک مونچھوں کا اسٹائل یہ بھی ہوتا ہے نا، یہاں تک ہوتی ہے. اور شلوار ٹخوں سے نیچے داڑھی نہیں ہے ہاتھ میں کڑے نماز پڑھوائیں گے آپ؟ ایک جیل سے گیا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں قبول کرے گا کہ یہ نماز پڑھائے. ایک مولوی صاحب کہیں سفر پر جا رہے تھے, چلو نیند اڑاتے ہیں آپ کی, غور سے سنو. ایک مولوی صاحب سفر میں جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہوا, ظہر کی نماز کا وقت تھا, انہوں نے ایک مسجد نظر آئی تو دیکھا وہ مسجد بڑی ویران سی, میلی کچیلی. خیر مولوی صاحب نے مسجد کو صاف کیا, صفائی کی, اور اس کو اذان دی. کوئی نمازی نہیں آیا, نماز پڑھی. پڑھانا اللہ سے دعائیں بھی مانگی, یا اللہ مسجد کو آباد فرما دے. میں کہا چلو دوپہر کا وقت ہے, دیہاتی ادھر ادھر کام میں ہوں گے, عصر میں آئیں گے. عصر کا وقت آیا, اذان دی, کوئی نہیں آیا. باہر نکلے, ایک آدمی آ رہا تھا, اس نے مولوی صاحب نے سلام, اس نے کہا وعلیکم السلام. کہا بھائی مسجد نماز پڑھ لیا کرو, ترغیب دی. اس نے مولوی صاحب مجھے تو نماز پڑھنی آتی نہیں ہے. فرمایا اچھا چلو آ جاؤ, میں سکھاؤں گا. اب مغرب کا وقت ہو گیا, اس نے کہا دیکھو وضو ایسے کرتے ہیں, وضو کرنا سکھایا, وضو کیا, اس کے بعد کہا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, کیونکہ برابر میں تھا, کوئی آدمی تھا نہیں برابر میں. کہتا برابر کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری ہے وہ امام سے بس آگے نہ بڑھے. اس لیے مسئلہ یہ کہا کہ ویسے تو مسئلہ یہ کہ برابر ہونا چاہیے, لیکن کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ, اصل مسئلہ برابر کا ہے, لیکن کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ امام سے آگے نہ بڑھو, آگے بڑھے گا نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, اس کی اقتدا اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی. خیر تو وہ مولوی صاحب نے کہا دیکھو جیسے میں کروں ویسے کرنا. اس نے بہت اچھا, جو میں کہوں تم بھی کہنا, جو میں کہوں تم بھی کہنا, اور جو میں کروں تم وہ کرنا. جی بہت اچھا مولوی صاحب. ہم نے کہا اللہ اکبر, تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر زور سے. اب اس کے بعد امام صاحب نے ثنا پڑھی, ثنا پڑھ کے تلاوت شروع کر دی, الحمد للہ رب العالمین. اب وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی, ساتھ ساتھ ویسے ہی پڑھ رہا ہے زور زور سے, ٹوٹا پھوٹا آتا تو تھا نہیں تو امام صاحب کے ساتھ. اب مولوی صاحب نے اس کو کہا بھائی خاموشی سے بتایا نہیں کہ تم نے سننی ہے قرات, وہ بھی پڑھ رہا تھا. تو مولوی صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے ٹھوکا مار لگایا, یعنی مطلب خاموش ہو جاؤ. وہ سمجھا شاید نماز میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے, اس نے بھی ٹھوکا مار دیا. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سنا ہے کہ حافظ جی تھے نابینا تھے, جب کہیں دعوت ہوتی نا تو اپنے ساتھ کسی کو لے جاتے. اب وہ کھانا وانا لگ گیا, کھانا لگ رہا تھا ابھی, یہ بھی میرے مرشد نے, یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا. اب کھانا لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے تھا, تو وہ بچہ کھیل رہا تھا جو بچہ ساتھ تھا. اچھا مولوی وہ حافظ جی نے یہ سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ جب کھانا شروع ہو جائے نا کونی مار دینا بس. دادا کھانا شروع, وہی وہ بچہ کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے بچے کی کونی لگ گئی. تو مولوی صاحب وہ حافظ جی نے کہا بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کے کھانا شروع. اب وہ بچے نے دیکھا, اب سب لوگ دیکھ رہے, اتنی زور سے نعرہ لگایا, اب سب لوگ دیکھ بھی رہے, تو اس کو بچے کو بھی ہوا کہ بھائی یہ کیا حرکت کر رہا ہے. خیر انہیں سمجھانے کے لیے حافظ جی کو ٹھوکا لگایا, ایک اور مارا. انہوں نے کہا ہاں ہاں بیٹا شروع تو کر دیا ہے. اب وہ کھانا کھانے مشغول, اب بچے یوں مار رہا ہے, تو انہوں نے سمجھے کہ شاید کوئی مقابلہ شروع ہو گیا, تو رفتار تیز کر دی. اب جلدی دو ہاتھ سے شروع ہو گئے. اب وہ بچہ, اب سب تماشا لگا رہا ہے, نابینا جی کو پتا ہی نہیں کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے. اب بچے نے سمجھانے کے لیے کہ بھائی وہ ہے, اب زبان سے کیسے بولے کہ منع کرو. ادھر حافظ جی کو اس نے دو تین مارے, انہوں نے رفتار تیز کر دی. اب اس نے زور سے یوں مارے, انہوں نے غصے سے کہا ابھی کیا لوٹ بچی ہے. تو وہ جو اب اس نے مولوی صاحب کا اس کو روکنے کے لیے مارا, تو اس نے بھی یوں مار دیا. اب مولوی صاحب غصہ ہے, عجیب جاہل ہے کہ مجھے مارا, تو ان کو غصے میں اس نے ذرا تلاوت کرتے کر, وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, زور سے مارا, تو اس نے بھی زور سے مارا. اب مولوی صاحب کو اور غصہ ہے, تو انہوں نے تو انہوں نے بھی زور سے یوں کیا. اب مولوی صاحب کو غصہ ہے, جب دو تین دن انہوں نے کھینچ کر نماز میں کھینچ کے اس کے تھپڑ لگا دیا. اب وہ سمجھا کہ تھپڑ بھی مارنا, تو اسے بھی مولوی صاحب کو مار دیا. تب تو مولوی صاحب تھے تگڑے, غصہ آیا انہوں نے اس کو یہیں سے گدی سے یوں پکڑا اور دھن کر کے یوں مار دیا, اور وہ بےچارا آگے بیٹھا ہے. مولوی صاحب اگر یہ نماز ہے تو ایسی نماز سے مجھے معاف رکھو. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں. ایک آدمی چڈی بنیان میں آپ کے پاس آئے, ایک آدمی جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر آئے, اور ایک آدمی پینٹ اور شرٹ پہن کر آئے, اور ایک آدمی سوٹ پہن کر آئے, ایک آدمی کرتا شلوار میں آ رہا ہے, ایک آدمی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, ایک آدمی کی ایک مٹھی داڑھی مونچھے سنت کے مطابق صاف, سر پر اس نے ٹوپی یا پگڑی پہنی, ہاتھ میں تسبیح ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, نظر نیچی کر کے چلا آ رہا ہے, آپ مجھے بتائیے ہر شخص کے بارے میں آپ کی رائے الگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا انسان ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ کرتا ہے. لہذا جس آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی اس کی نگاہ نیچی, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اور چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا کر وہ نگاہ جھکا کر چلا آ رہا ہے, ہر آدمی گئے سے گیا مسلمان بھی اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے ایک الگ مقام ہوتا ہے. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اس ظاہر سے باطن کی ترقی ہوتی ہے. اس نے فرمایا ظاہر کو معمولی نہ سمجھنا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ذروا ظاہر الاثم وباطنا, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. کہ اس ظاہر کی وجہ سے باطن کی ترقی ہوگی, اور جب تم گناہ چھوڑ دو گے تو اس کے بدلے میں ہم اپنا قرب خاص اور اپنی دوستی اور ولایت تم کو عطا کر دیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں ظاہر کو معمولی مت سمجھنا, کیونکہ ہر آدمی فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے کرتا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا ظاہر, مسلمان کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے. اچھا, اس سے پہلے ایک, کیونکہ آج کل نماز میں روزانہ عصر کی نماز میں نماز سکھانے کا معمول ہے, تو رکوع کرنے کا سنت طریقہ, بعض لوگ جب ہاتھ باندھتے تو ہاتھ کو کیا کرتے ہیں, یعنی ہاتھ اٹھاتے نا تکبیر تحریمہ کے لیے, تو سنت یہ ہے کہ دو ہتھیلی کرو قبلے کی طرف ہونا چاہیے, ایسے یہ اس طریقے سے ہتھیلی کرو, سیدھے ہیں کہ نہیں بھائی, ایسے ہونا چاہیے کہ یہ کان کی لو تک لے گئے. پھر بعض کیا کرتے, ایسے کر کے جھلاتے ایسے ہاتھ, یا بعض کیا کرتے ایسے کرتے, یہ فضول حرکت ہے. کیا ہے یا بعض سے بھی کرتے لوگ, میں نے خود دیکھا ہے, معاف کیجئے گا. تو یہ ہاتھ باندھنے کا یہ فضول حرکت ہے. اسی طرح سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو پہلے کھڑے ہوں گے, کپڑے ٹھیک کریں گے, پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے, یہ بھی فضول حرکت ہے. ہونا کیا چاہیے کہ رکوع میں جانے کا طریقہ کہ ہاتھ چھوڑتے ہی بس اللہ اکبر کہتا ہوا, اب یہاں اللہ اکبر کہنا سنت ہے, اور رکوع میں چلا جائے. اب رکوع کی کیفیت کیسی ہو, کہ رکوع کا طریقہ سنت کیا ہے, کہ اپنے ہاتھوں کو, مردوں کا طریقہ یہ, اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے, گھٹنے کو پکڑ لے, اور انگلیاں بالکل کھلی بھی ہوں, اس طریقے سے بالکل کھلی بھی, ہاتھ بالکل سیدھے اور گھٹنے بھی نہ موڑے, بالکل سیدھا. در حقیقت یہ جسم کا اوپر حصہ, یہ نچلا دھڑ, یہ اوپر والا دھڑ, بس یہ اوپر والا دھڑ ایسے مڑ جائے گا, اس طریقے سے یہ رکوع ہے. یعنی اس لیے رکوع کو نصف قیام بھی بولتے ہیں, نصف قیام یعنی آدھا کھڑا ہونا کہلاتا ہے. لہذا یہ اوپر والا حصہ ایسے جھک جائے گا, وہ کیسے, اب دیکھیں کہ رکوع یعنی اوپر والے حصے کو ہم نے موڑنا ہے. ٹانگوں کا کوئی مطلب نہیں ہے رکوع میں, ٹانگ کا کوئی مطلب نہیں, سب اوپر والے حصے کو گویا ہم نے موڑ کر ایسے کر رہا ہے. یہ ہمارا رکوع ہو گیا کہ کمر بالکل سیدھی اور سر سیدھا, اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا, ہاتھ بھی بالکل سیدھے, ٹانگوں کو بھی نہیں موڑنا, اور نگاہ اپنی جو ہے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر پھر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھنا, یہ سنت ہے. لہذا اس لیے اس کا تو بعض لوگوں کا عجیب انداز دیکھا کہ جھکتے ہیں ایسے جھک کے, عجیب عجیب اسٹائل ہوتے ہیں رکوع کرنے کے بھی, یہ فضول, بس کوئی ضرورت نہیں, سیدھی سادھی کہ اپنا جھکے اور ایسے کر لیا بس, ہاتھ کوئی اس میں وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ بعضوں کو ایسے جا کے, یعنی میں نے خود دیکھا ایک صاحب کو کہ ایسے گئے یوں جا کے, تو میں نے کیسے عجیب حرکت کی کہ کیا بتاؤں میں، یعنی عجیب انداز سے وہ جیسے مشین کھلتی ہے نا ایسے کھلے، سیدھی سادھی چیز ہے، کوئی اس میں ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں ہے، سیدھی سادھی سنت طریقہ ہے، اللہ اکبر، نماز کو بھی مشکل بنایا ہوا ہے، اس لیے سیدھا بس اپنے اگلے حصے کو اوپر والے حصے کو موڑا، ٹانگ کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ ٹانگ موڑ لیتے ہیں ایسے، یا بازو کو یوں موڑ لیتے ہیں کہ کمر سیدھی کرنے کے لیے، نہیں بلکہ سیدھا اپنی، اگر مان لو کسی کی کمر ہی ٹیڑھی ہے شریعت کی طرف سے معاف ہے، جو ہو تم پیش کرو، ادا دکھاؤ، کوشش کرو، لہذا اس لیے کمر بالکل سیدھی کہ سر اور کمر برابر ہو اور نگاہ اپنی، جو بعض لوگ ایسے سر رکھتے ہیں کہ رکو کرتے ہیں ایسے سجدے کو دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے، اور یا بعض بہت ایسے ٹائٹ کرتے ہیں کہ ٹانگ بھی یوں ٹائٹ اور ہاتھ بھی ایسے ٹائٹ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سیدھا سادہ بالکل جیسے جھکے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، سبحان ربی العظیم، اور سر اور اپنے اس کو برابر، کہ ایسے بھی نہ رکھے جھکا ہے بلکہ سر برابر، یہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے سنت کے مطابق، اور صحیح ہمارا نماز سنت کے مطابق ہو جائے، تو یہ اس کا طریقہ، تو ہمارے شیخ دعوت برکاتہم کا سکھانا، اللہ اکبر، تو حضرت والا دعوت برکاتہم فرماتے کہ مومن کا ظاہر کیسا ہو، اب حضرت فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک، اب دیکھیے حضرت فرمایا سب سے اوپر پہلے سر ہے، فرمایا مومن کو چاہیے سر پر ٹوپی رکھے، ننگے سر بیت الخلا جانا یہ خلاف سنت ہے، ننگے سر بیت الخلا نہ جائے، ننگے سر کھانا نہ کھائے، سر پر ٹوپی رکھے، یہی عورتیں بھی ہیں کہ ننگے سر بیت الخلا نہ جائیں، دوپٹہ رکھے سر پر، کھانا بھی نہ کھائے، بچوں کو بھی عادت ڈالنے کی فکر کریں کہ بیٹا شروع سے ہی، میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شاعر تھا، ان کا نام تھا انشاءاللہ خان، ایک نواب کیا لکھنؤ کے نواب کیا وہ کھانا کھا رہا تھا، اور عالم کیا تھا ننگے سر، اور سر پر چاند روشن تھا، سر جھکائے کھا رہا تھا، نواب صاحب کو شرارت سوجی، وہ سر جھکائے شاعر کھا رہا تھا، آگے بڑھ کر سر پر چپت لگا دی، اب شاعر تو کیسے ہوتے، اس نے فوراً کہا اللہ بخشے ابا مرحوم، سر جھکائے ہوئے نا، اللہ بخشے ابا مرحوم کو فرمائے کرتے تھے بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو، شیطان چپت مارتا ہے، نواب صاحب کو اتنا غصہ آیا میرے مرشد فرماتے ہیں اسی وقت نکال دیا، اٹھو تم یہاں سے، لیکن اس نے حق کہہ دیا کہ اللہ بخشے ابا مرحوم کو فرمایا کرتے تھے بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو، شیطان چپت مارتا ہے، میرے دوستوں مسئلہ یہی ہے کہ پہلے یعنی جو فقہا کے دور کے اندر جو آدمی ننگے سر بازار جاتا تھا اس کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، یعنی یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ گھر سے ننگے سر باہر نکلے، وہ امامہ پہنے سنت ہے ماشاءاللہ، واجب نہیں ہے امامہ، سنت ہے، ایسی سنت رکھی، سردی کا زمانہ ہے دل چاہتا ہے کپڑا لپیٹے، امامہ ہی کی نیت کر لو تو ڈبل وہ ملے گا، کبھی امامہ پہنے کبھی نہ پہنے، اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز میں آئے اور اسی وقت چڑھایا اور بس امامہ بنا لیا، کہ ہر وقت گویا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے صحابہ نے صرف ٹوپیوں میں نماز پڑھی ہے، احادیث موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹوپی زیب تن فرماتے تھے، زیب سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول، لہذا آپ کی ٹوپیوں کی صفات میں سے آئی ہے کہ گول ٹوپی، اور ایک روایت میں چپکی بھی ہے، اور ایک روایت میں جب آپ کے کہیں سفر ہوتا تھا یا کوئی وفد آتا تھا تو آپ اونچی ٹوپی پہنتے تھے، دونوں طرح کی ٹوپی ہے، اور امامہ ماشاءاللہ یہ مستقل ایک ہے، کوئی پہنے واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ موقعہ بھی نہیں ہے، حقیقت امامہ ہے، موقعہ بھی نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک عاشق سنت کی نیت سے پہنتا ہے ماشاءاللہ، لیکن واجب نہیں اس کو قرار دیا، لہذا ننگے سر نماز نہ پڑھے، ننگے سر جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے، اس کے بعد آئیے سر پہ بال ہیں، میرے مرشد فرماتے بالوں کی تین سنت فقہا نے فرمائی، کان کی لو تک، یا سب طرف سے برابر، ایسا نہیں پیالہ رکھ کر کہا اس کے پیالے کے باہر جو ہے سب بال کاٹ دو، یا پیچھے سے کٹ بنایا آگے سے چھجا نکال دیا، اس کا نام رکھ دیا ہے سلمان خان اسٹائل فوجی کٹ. میرے مرشد فرماتے ہیں فوجی کٹ نہیں، کوئی کٹ نہیں، سب مدینہ شریف کٹ چلے گا. دادا ہر طرف سے یہاں سے دو انچ، یہاں سے دو انچ، یہاں سے دو انچ، یہاں سب طرف سے برابر ہونے چاہیے. اور تیسری سنت ہے سر کو گنجا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ کے بال بڑے، آپ نے گنجا بھی فرمایا. اور رہی بات یہ کندھوں تک بال، جیسے آج کل ہمارے بعض دینداروں کا مزاج ہے کہ جی کندھوں تک بال رکھتے ہیں کہ جی سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے. کندھے تک بال، کان کی لو تک سنت ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اس زمانے میں یہ سنت پر بھی عمل نہ کرو، کیونکہ یہ سنت کا ترک نہیں کہلائے گا، کیونکہ تین سنتیں ہیں جس کو ترجیح دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر پٹے بال رکھے گا نہ رکھے گا تو اس سنت کو چھوڑا ہے، نہ نہ ایسا نہیں ہے. جو آدمی یہ گنجا کر رہے ہیں اس سنت کو چھوڑا ہے، ایسا نہیں ہے، ترجیح ہے. فرمایا کیوں؟ اس زمانے میں معاشرہ خراب ہے، زیادہ ہیرو بن کے نکلتے ہیں، تو آج کل تو عورتیں بھی اشارے مارتی ہیں. پھر پٹے بال والوں کو دیکھا سکون ہی نہیں ہے، گھر سے نکلنے لگے، مسجد میں داخل ہو رہے. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا، ہمارے یہاں ہوتے تھے، کہا میں گھنٹوں گھنٹوں تو صرف کنگھی کرتا تھا، کیونکہ جب یہاں ہیں تو سر منڈو بنا کر کھٹمنڈو بھیجا گیا ان کو. خود ہر وقت بس میں بالوں کی فکر میں لگا رہتا تھا. اور لڑکوں کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے سخت ناپسند فرمایا کہ جو لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ان کو گنجا کر کے رکھو. اس کی ایک وجہ حسن، تاکہ ان کا وہ ہو کہ حسن میں کمی آئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے بال رکھے. دیکھو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عاشق رسول نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات پڑھے، حالات میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت سر منڈا کے رہتے تھے. علماء سے پوچھیے. یعنی آج کل کا ایک تھوڑا سا جو دین پڑھ لیتا ہے، چند روایتیں پڑھ لیتا ہے، مولوی بھی نہیں کہہ رہا میں، وہ دل روایتیں پڑھ کے جی ساری سنت گویا پٹے والوں میں. نماز کی سنت نہیں پتا، کھانے پینے کی سنت نہیں پتا، ساری سنت بالوں میں چھپا لی. اصل میں نفس کو مزہ آتا ہے. اور پھر چلو کان کی لو تک رکھتے، اتنے بڑے بڑے بال. اور عالم یہی ہوتا ہے، کرتے نا کیا ایک اسٹائل ہوتا ہے، پتہ نہیں گردن کو کوئی خاص انداز سے کرتے، یوں ایسے پتہ نہیں، جسے بال یوں ہوتے ہیں نا، ایک خاص اسٹائل بھی ہوتا ہے. جی ہیرو ہے نا، ہیرو. ارے مرشد نے فرمایا کہ اس زمانے میں گنجا افضل ہے، تاکہ سر منڈا کے رہو، تاکہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں. اور فرمایا ہو سکتا ہے گنجا لگ کے تم اچھے لگو گنجا کر کے، کہ یہ شعر پڑھنا پڑے. میرے مرشد کا شعر ہے، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا. فرمایا پھر اس کا بھی طریقہ ہے کہ کوئی کیا کرے، ٹوپی کو پیچھے کرے، ٹوپی کو پیچھے کر کے تھوڑی زبان باہر نکالے. کہ کوئی سلیکٹ نہ کرے. کتنا حضرت نے سکھایا بتا، چلے بیوقوف ہے، علامت ہے نا زبان باہر نکالنا بیوقوفی کی. ہم گناہ سے بچنے کے لیے بیوقوف اچھے ہیں، اور یہ بیوقوفی نہیں، یہ عین عقل مندی ہے، بلکہ گناہ سے بچنا اصل چیز ہے. پھر ٹوپیوں کا بھی عجیب چلا، لال لال ٹوپیاں، سفید ٹوپی افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو سفید رنگ پسند ہے. اور پھر یہ لال، اور پھر گوٹے ووٹے اور عجیب عجیب ٹوپیاں. ہم یہ نہیں کہتے یہ ہمارے بزرگوں نے ٹوپی پہنی ہے پانچ کلی والی، لیکن ہم آج تک کوئی ثابت کرے ہم نے اس کی ترغیب دی ہو. کیوں جناب؟ کتنے عرصے کبھی ترغیب نہیں دی. میں خود پہنتا ہوں اس لیے کہ میرے بزرگوں کی نشانی ہے، اس وجہ سے تو پہنتا ہوں. اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے، یاد رکھیے گا، اس ٹوپی کو ہم سنت نہیں سمجھتے. ہاں ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، ہمارے حاجی صاحب پہنتے تھے، حکیم الامت پہنتے تھے، حضرت پھول پوری پہنتے تھے، حضرت ہردوئی پہنتے تھے، میرے مرشد یہی ٹوپی استعمال فرماتے ہیں، فقیر پہنتا ہے، اور ایک اولیاء اللہ کی جماعت ہے جو پہنتی ہے، علماء رب کے بڑے بڑے علماء حضرت لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ یہی ٹوپی پہنتے تھے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے جو پہنتی ہے. لیکن یہ جو جماعت پہنتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی اس کو سنت نہیں سمجھتی کہ جی یہی ٹوپی سنت ہے، یہی ٹوپی سنت ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ بھی سنت ہے، کیونکہ گول ہے نا اس کی صفات، گول ٹوپی چپکی بھی پہنے یا اٹھی بھی پہنے، یہ سنت ہے، ہو گئی بس، تو صفات ہونی چاہیے بس. دادا یہ کہنا کہ یہی سنت ہے، یہ ہم بھی نہیں کہتے بھائی، الحمدللہ اعتدال کی راہ ہمارے شیخ نے سکھائی. اور یہ لال لال گوٹے والی ٹوپیاں، یہ بڑا شوق ہے، بڈھوں کو بھی بڑا شوق ہے رنگین بننے کا. بڈھوں کو تو کہا جائے گا بوڑھی گوڑی لال لگاؤ، تو بال ہو گئے نا صاحب، بال کے بعد سمایا نیچا آنکھ ہے، آنکھ سے کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو، شرعی پردہ گھروں میں رائج کرو. اب خود پردہ کرے، بیوی کی بہن سے، سالی سے، اپنے بھائی کی بیوی سے، چچی سے، ممانی سے، چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، پھپھی زاد بہن، پردہ اپنی بیوی کو بھی پردہ کرائے. عورتوں کے لیے برقع ہے، صفات ہے کہ کھلا ہونا چاہیے، بیل بوٹیاں نہ ہو. اور پھر بالوں کا مسئلہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کے بال بھی ستر ہیں. عورتیں برقع پہنتی ہیں، بالوں کو باہر نکال لیتی ہے، یہ گناہ ہے. اس کے سب بال دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے. اور چہرہ کھلا ہوا، یہ بھی حرام ہے عورتوں کے لیے، چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے ان کا، ان کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم ان کا چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ عورتوں کے لیے ہے برقع. لہذا خود بھی پردہ کرے، اپنی بیوی کو بھی پردہ کرائے، اپنی بیٹیوں کو. اور اسی طریقے سے فرمایا کان ہے، کان سے گانا مت سنو، غیبت مت سنو. اچھا ہاں اور بتاؤ یار، اچھا اچھا وہ فلا ہے نا، اچھا یار مجھے بھی کچھ گڑبڑ تھا، بنتا تو بڑا صوفی ہے، ایک نمبر نکلا. کان سے غیبت نہ سنے، گانا نہ سنے. ایک ہمارے ہاں ایک گانے والی خبیثہ عورت تھی، مر گئی. تو حضرت سے کسی نے کہا کہ اس نے کہا تھی، کہی تھی یہ بات کہ گانا جو ہے موسیقی روح کی غذا ہے. حضرت سے کسی نے کہا کہ ایک فلاں عورت نے یہ کہا ہے، فرمایا بالکل ٹھیک کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن خبیث روحوں کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے دل کا چین، سکون و اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. وہ کہتی گانے والی، تو وہ اس گندی روحوں کی غذا ہے، پاک روحوں کی غذا نہیں ہے. پاک روحوں کی غذا اللہ کی یاد ہے، ذکر تلاوت ہے. تو یہ گال کان ہو گیا نا، کان سے آئے گال، گال سے پوچھے، میرے شیخ فرماتے ہیں گال سے گل پوچھے. کیا بات ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اللہ کی محبت کا باغ نہیں آ رہا. اور پھر باغ کیسا، ایک مٹھی ہونی چاہیے، اپنی مٹھی سے، سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور جب مٹھی سے زیادہ ہو جائے، یہ مٹھی پکڑی تھوڑا سا یہ اور داڑھی کاٹ لی، آسان ہے، اوپر سے نہیں ادھر نیچے سے کاٹ لی. ایک محدث سے نے ایسے ہی کیا، بہت بڑے محدث، اور داڑھی پکڑی اور کسی خیال میں تھے یہاں کے بجائے یہاں سے کاٹ لیا. واقعہ بڑا ان کا مشہور. لیکن یہاں سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے مرد کے لیے. اور میرے اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ادھر بال نکل آتے ہیں ہونٹوں کے نیچے، بچے کے برابر میں، اسے بھی علماء نے کاٹنے سے منع کیا. اور گال ایسے دو گال پک ہے نا، دو جبڑے، ان جبڑوں کے درمیان اوپر والا گال صاف کر دے، ذرا رومانٹک بننے کا شوق ہے، اس گال کو فارغ البال رکھے، نیچے داڑھی ہے. اور مونچھے، میرے مرشد پر سنت یہ ہے کہ مونچھے کو باریک کرو، یہ فطرت میں سے ہے کہ مونچھے بالکل باریک، اصل یہی ہے کہ اس کو باریک کریں. اور جو کہ مونچھے اس کنارے پر آ جائے گی، شبت اولیاء کا طرف آخر یہ کہلاتا ہے، یہ کنارہ. میرے پیارے دوستو یہ گناہ ہے، عزت نہیں ہے مونچھوں میں. اس لیے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے دوست نے بتائیے، کہا کہ جی کہتے جی مونچھوں سے روب رہتا ہے. ذرا یار مردانگی کی نشانی ہے، روب ہونا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا بتاؤ امریکہ وغیرہ، یورپ وغیرہ، وہ کچھ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ مونچھ والوں سے، داڑھی والوں سے، صحیح نا بھائی؟ مونچھ والوں سے ڈرتے ہیں. ارے بھائی سوراب گٹ میں ایسے ایک مچھڑ خان رہتے ہیں، ایسے ہینڈل جیسی مونچھیں، ان سے ڈرتے ہیں، نہیں داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں. اسی لیے تو ڈر کے مارے پیمپر بھی لے کر جاتے ہیں لڑنے کے لیے. اس لیے پیمپر کے کنٹینر بند ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے پیمپر چھوڑ دو، باقی نہ چھوڑو. اچھا بھائی پیمپر کا بزنس کرنے والوں کے لیے اچھا موقع ہے، افغانستان اسمگل کرے، وہ افغانستان ایکسپورٹ کرے، اچھا موقع ہے، بڑے پیسے ملیں گے. لیکن سائز بڑا ہونا چاہیے. میرے پیارے دوستوں، یہ ہے مونچھیں، یہ چہرہ سنت کے مطابق ہو گیا، سبحان اللہ. چہرہ دیکھ کر پتا چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے. اور داڑھی کے خط بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بال جو کہ داڑھی کی طرف جا رہے ہیں اس کے خط نہ بنائے، جو سینے کی طرف جا رہے ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے. اور بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے مہندی مستحب ہے، افضل ہے رنگ لگانا ان کے لیے، لیکن کالا نہیں. اور یہ جو خضاب ہوتا ہے نا، یقین جانے اس سے بال بھی خراب ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی ایسا عجیب لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہے. ہاں مہندی لگائے، شریعت اجازت دی ہے، ہم بھی منع نہیں کر سکتے. عورتوں کے لیے تو بلکہ مستحب قرار دیا، جیسے ان کو ہاتھوں میں مہندی لگانا ان کے لیے مستحب ہے، کیسے نہ رہیں، پسندیدہ ہے یہ ان کے لیے. یہ ہو گیا نا. فرمایا اس کے بعد نیچے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. میرے مرشد سے ہندوستان میں ایک شخص نے کہا، حضرت چھپانے کی چیز تو ایک لنگوٹ سے چھپ جاتی، یہ ناف سے گھٹنے تک کیوں فرض فرمایا؟ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ کیا عجیب. فرمایا بھائی دیکھو، جہاں فوجی رہتا ہے نا، فوجی رہتے تو دور دور تک باڑ لگا دیتے تاکہ ہمارے فوجی کو کوئی نقصان نہ پہنچا. فرمایا ہمارے پاس بھی ایک فوجی ہے، اکڑو خان، بہت اکڑتا ہے، صفت ہے نا اس کی اکڑنا، بہت اکڑو ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں ندامت سے آنسو بھی بہاتا ہے، ساری اکڑ نکل جاتی ہے. دور دور تک باڑ لگا دی، ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض، دور دور تک باڑ، غیر ہے یہ علاقہ، ہے غیر ہے، یہاں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے چڈی پہننا حرام، یہاں تک کہ جو آدمی چڈی پہنے اس کی ننگی ران دیکھنا بھی حرام ہے. اسی میں ہاکی آ گئی، یا اسی میں کرکٹ والے آ گئے، ٹائٹ پتلونے پہنے. لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف چڈی نہیں، ایسی کساوا پہنا جس سے جسم کا خد و خال نظر آئے کیسا ہے، حرام ہے یہ بھی. اور اسی پہ بال لگا لے ہوتے ہیں. مولوی صاحب سے پوچھا نا، پتلون میں نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا تیری تو ہو جائے گی، پیچھے والوں کی نہیں ہوگی. ہمارے دوست جب یہ لطیفہ انہوں نے سنا تو مجھے کچھ دن بعد ملاقات، کہنے لگے کہ میں پتلون پہنتا تھا، اب وہ چھوڑ دی. میں نے اچھا ماشاءاللہ، اچھی بات ہے بھائی، اللہ والوں کا لباس نہیں ہے وہ، کرتا شلوار، اور وہ کرتا بھی گھٹنے سے نیچے ہو، یہ اولیاء اللہ کا لباس ہے، عزت مسلمان کا وقار کے ساتھ اس وقت لباس میں ایک وقار ہے. کیا پوچھو گے نہیں کیوں چھوڑی؟ میں نے اچھا بھائی بتاؤ بھائی، کہا تم نے لطیفہ سنایا میں پتلون اگلے دن دفتر پہن کر گیا، نماز تو اللہ کا شکر ہے میں پڑھتا ہوں، کہا سجدے میں گیا مجھ سے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، کہ لوگوں کی نگاہیں کہاں پر ہیں. میں نے کہا چلو ایک لطیفے نہیں صحیح، اگر ایک لطیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے تو کیا چاہیے. یہ ہسانہ ہمارے بزرگوں نے لطیفے اس لیے سنا، ہمارے بزرگوں نے سنا ہے اپنے بیانوں میں، وہ اس وجہ سے کہ طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ نیند آنے لگتی ہے. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، گھنٹوں گھنٹوں مجلس ہے، حضرت جو ہے آنکھ سے آنسو بھی ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، لطیفے اس بھی سنائے، ہنس بھی رہے ہیں، ہنسا بھی رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہم لوگ ہنسے ہیں اور حضرت کی آنکھ میں آنسو بھی ہیں. میں نے ایسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو. آپ بتائیے ایسی مثال. میں نے اپنے شیخ کو ایسا دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ایسا عالم. میرے پیارے دوستو، ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض. اسکواش ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اور ریسلنگ ہو، ہاں اس کے تو بڑے بڈھے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں، زمانہ گزر گیا, تبلیغ میں چلے چل رہے ہیں, بزرگوں کی خانقاہوں میں جا رہے ہیں, لیکن کشتی نہیں چھوڑتے. اتنا شوق ہے کشتی کا, یہاں تک کہ حجن بی بی کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, تسبیح ہاتھ میں اور وہ کشتی نہیں چھوڑتی. ایک زمانہ تھا ہلک ہوگن اور انڈر ٹیکر, وہ پرانے نام یاد ہے بھائی ہمیں تو, اب پتہ نہیں آج کل کون سا پہلوان ہے, بھولو پہلوان, وہ بھی ایک زمانہ تھا. ہمارے یہاں بھی کشتی تھی بچپن میں, انوکھی آیا تھا اسلم پہلوان اور سب. تو میرے پیارے دوستوں, ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض, اور پھر اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے, کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں, اور سردی ہے, موزے کو جی چاہتا ہے موزہ پہنے, وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہے اس سے اگر ٹخنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹخنا چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے, لٹکانے کا مسئلہ ہے. اس بالے اظہار سے مراد لٹکانا ہے. لہذا چادر بھی اگر پہنے تو وہ بھی نیچے نہ لٹکنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما صلی من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا ٹخنے کا حصہ وہ لباس سے جتنا ٹخنے کا حصہ چھپے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. آ میرا مرشد فرماتے ہیں ذرا ایک ماچس کی تیلی اپنے پاؤں میں لگا کر دیکھو, جلا کر برداشت کر سکتے ہیں؟ فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے 70 گنا سے زیادہ اشد اور شدید ہے, ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسے فرمایا کہ اس کا اہتمام رکھو, یہ نہیں کہ صاحب نیچے ہو گئی تھی. فرمایا اہتمام سے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو, یہاں تک کہ فرمایا جبا بھی لے کر آؤ. آ میرے مرشد کا واقعہ سنیے, سعودی عرب کے اندر حضرت کو کسی نے جبا دیا, وہ جو عربی جبا حضرت کو دیا, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارا ناپ لے لو. یہ حضرت کی یہ بیماری کے زمانے کی بات واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت کی صحت, فرمایا ناپ لے لو, یہ جبے بڑے ہوتے ہیں, اس کو ٹخنے سے اوپر کر کے کٹوا کے لے آؤ, صحیح کر کے لے آؤ, ہم پہن لیں گے. کہا ٹھیک. اگر ایک آدھ دو روز بعد لے آئے, وہ حضرت کو خادموں نے کھڑا کیا, حضرت والا نے جبا زیب تن فرمایا پہنا, تو خادم سے فرمایا دیکھو ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نہیں, تو حضرت خود تو نہیں جھک سکتے. انہوں نے کہا کہ حضرت ٹخنے ٹخنے کے برابر ہے. فرمایا اس کو اتارو. ان سے کہا اس کو ٹھیک کرو, ابھی ہم نہیں پہنیں گے, اور چھوٹا کرو. اب خادم جو ہے وہ بجائے جبا اتارنے کے ڈبا لینے کے لیے گیا. حضرت فرمایا کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا, خادم نے کہا کہ حضرت ڈبا لینے جا رہا ہوں. فرمایا عجیب بے وقوف ہو, ارے میاں پہلے میرا یہ جبا اتارو, اگر اس حالت میں مجھ کو موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, اور جو جس حال میں مرے گا حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. حضرت فرمایا پہلے جبا, تمہیں ڈبے کی فکر پڑی, ارے ظالم ہمیں گناہ کی فکر ہے, پہلے اس کو اتار. اتنی اللہ والے اپنے جو ہے میرے پیارے دوستوں نگرانی کرتے ہیں. اس لیے اہتمام سے شلوار کو اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھے, یہ مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے. موٹر سائیکل میں بیٹھی, پتا چلا شلواریں اٹھی ہوئی ہیں, کیسا عجیب عالم ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ جو ظاہر ہے شریعت کے مطابق ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا, یا کریم یا اللہ, یا اللہ تعالیٰ.